الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمن والشفيع مع صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاسب حقوقهم ومنكر عصمتهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات على محمد وآل محمد. رب العزت سورہ فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر بہت ہی خاکساری اور تواضع سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل کبھی ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے سلامتی کی باتیں کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. رب العزت اس آیہ کریمہ میں، جس کو میں نے اپنی آج کی تقریر کا عنوان قرار دیا ہے، آپ کی اطلاع میں ہے کہ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے صفات مومنین، یعنی مومنین میں اور ایک مومن میں کون سی صفت ہونی چاہیے. میں نے آج اس آیہ کریمہ میں، جس کو عنوان کلام قرار دیا، 12 مومن کی صفتوں کا تذکرہ خود اس ایک آیت کے اندر ہے. 12 مومن کی صفت صرف اس ایک آیت کے اندر پائی جا رہی ہے. اور مومن کی اگر ہم صفات کا حدیثوں سے ہٹ کے قرآن کے دائرے میں اگر تجزیہ کرنا چاہیں تو عمریں تمام ہو جائیں گی اور صفات مومن کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے. مومن خود ہے کیا؟ مومن کا مرتبہ کیا ہے؟ جب مومن کے اندر وہ صفتیں پیدا ہوتی جائیں گی جن صفتوں کو قرآن نے مومن کے لیے ضروری قرار دیا ہے، تب جا کر مومن اس مرتبے پر پہنچے گا جو مرتبہ قرآن حکیم میں جا بجا پایا جا رہا ہے. اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے، 12 صفتیں مومن کی بیان ہو رہی ہیں. آج میں آپ کے سامنے فقط ایک صفت ہی کو بیان کر پاؤں گا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین کے اوپر خاکساری سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، اثر کے نہیں چلتے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، یہ جو زمین کے اوپر لوگ اثر سے چلتے ہیں، غرور سے چلتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے، در حقیقت ایک بہت ہی بچکانی فکر ہے اور ایک بھول ہے جس کا یہ شکار ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں سورہ اسراء میں پیغمبر کو خطاب کر کے قرآن درس ہم کو دے رہا ہے، لا تمشی علی الارض مرحا، اے پیغمبر زمین پر اثر کے مت چلیے. قرآن کہہ رہا پیغمبر اکرم سے، جو خلق عظیم کا مجسم ہے، اس سے کہہ رہا پیغمبر زمین پر اثر کے نہ چلیے. اس لیے کہ آپ زمین پر اثر کے چلیں گے تو نہ زمین کو آپ تیر سے پھاڑ سکتے ہیں اور نہ آپ اپنا قد پہاڑ سے اتنا اونچا بنا سکتے ہیں. تو آپ تو اتنے بے کس ہیں. خطاب پیغمبر سے ہے، ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں تم یاد رکھو، تم سے اتنے بے کس ہو کہ اپنے قدم سے زمین کو چیر بھی نہیں سکتے ہو اور اپنے قدم کو اونچا، اپنے قد کو اونچا کر کے پہاڑ کے برابر بھی نہیں بنا سکتے ہو. جب تم پہاڑ جیسے اونچائی نہیں پا سکتے اور زمین کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہو، تو اتنا بے کس آدمی اکڑتا کس بات پر ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے اتنا بے کس آدمی؟ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جو حضرات غرور کرتے ہیں، جو حضرات اکڑتے ہیں، در حقیقت ان کے ذہنوں میں بچکانی فکر پائی جا رہی ہے. وہ اس فکر کے مالک ہیں جو فکر ایک بچے میں پائی جاتی ہے، بچکانی فکر کہے. آپ اگر دیکھیں تو یہ دنیا کا مقابلہ میں کر رہا ہوں، یہ ایک انسان اس دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سے بڑے تو درخت ہیں، درختوں سے بڑے پہاڑ، پہاڑوں سے زیادہ تو ہے دنیا. تین حصہ تو آپ بہتر جانتے ہیں جغرافی کے پڑھنے والے، تین حصہ دنیا تو سمندر کی شکل میں ہے، ڈوبی ہوئی ہے، رب مسکون، فقط ایک ون فورتھ زمین ہے جس کے اوپر انسان بسا ہوا ہے. تو دنیا چھوٹی کتنی ہے. اور اگر اسی زمین کو پوری اٹھا کر کے آپ سورج کے سامنے لے جائیے تو کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے دنیا. اور اگر سورج اور تمام منظومہ شمسی کو کہکشاں کے مقابلے میں لائیے تو پھر یہ ساری دنیا کتنی کہکشاں کے مقابلے میں چھوٹی ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم تقابل کریں، مقابلہ کریں انسان کا جمادات سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، اس پوری زمین کو اگر ہم مقابلہ کرنے لگیں سورج کے سامنے، تو سورج کے سامنے زمین چھوٹی ہو جاتی ہے. اور یہی نہیں، عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے. یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ کچھ امام زین العابدین کے موضوع کے اوپر میٹر کی ضرورت ہے نوجوانوں کو. یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا ہماری در حقیقت اتنی وسعت کے بعد نہایت ہی مختصر دنیا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں ایک جگہ کے اوپر کہ یہ تمہارے سورج کے بعد 40 سورج ہیں اور دنیا ہے، اور وہاں کے اوپر ایسے شہر ہیں اور وہاں پر بسنے والے ایسے مہذب ہیں جن کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کبھی کوئی آدم آیا تھا. اور وہاں کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ مدائن من مدائن اہل الارض، یہ حضرت کا فقرہ ہے، مدائن من مدائن اہل الارض، یعنی اس دنیا میں جو ہماری نظروں سے غائب ہے، مدائن من مدائن اہل الارض، وہاں کے اوپر دنیا کے شہروں جیسے شہر پائے جاتے ہیں. جب دنیا میں کے جیسے شہروں جیسے شہر پائے جاتے ہیں تو شہر کو بسانے والے عاقل ہوا کرتے ہیں. شہر کے اندر ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، کچھ ڈسپلن ہوتی ہے. معلوم ہوا اس دنیا کے اندر لوگ اتنے عاقل ہیں. تو اگر آپ اس دنیا کو ملا لیجئے اس دنیا سے، کچھ بہت چھوٹی سی دنیا ہماری ہو جاتی ہے. اب آپ ان تمام تقابل کے بعد اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنی ساری دنیا کو اس دنیا اور کہکشاں کے مقابلے میں لے آئیں تو بالکل ایک ذرہ سے زیادہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے دنیا کی حیثیت نہیں ہے. تو سوچیں ہم سے بھی آگے جہاں اور بھی ہے. تو جب ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہماری حیثیت بہت ہی معمولی ہو جاتی ہے. تو انسان اس معمولی حیثیت کو مد نظر رکھتے اپنی، اور جب رکھے اس کے بعد غرور کرے. تو اب غرور کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا غرور کا نتیجہ ہو، یعنی کس بات کے اوپر تم غرور کر رہے ہو؟ پیغمبر اکرم گزر رہے تھے، اب روایت کے اندر نہیں ملتا کہ یہ روایت مدینہ منورہ کی ہے یا مکہ مکرمہ کی. میں نے جو آپ کے سامنے روایت ارادہ کیا ہے سنانے کا، اس کے لیے نہیں معلوم ہوتا یہ روایت کہاں کی. بس ہے روایت کہ پیغمبر گلی سے گزر رہے تھے اپنے شہر کی، کہ ایک جگہ کے اوپر کچھ لوگ دکھائی دیے. پیغمبر نے پوچھا یہ سارے کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پاگل آ گیا ہے اور اس مجنون اور پاگل کا سب تماشا دیکھ رہے ہیں. پیغمبر نے جب یہ سنا تو مجنون سے کہا آؤ میں تم کو صحیح پاگل بتاؤں کون ہے، سچے اور حقیقی پاگل تم کو بتاؤں کون ہے. اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، پیغمبر نے کچھ اس انداز سے کہا، مجمع وہاں سے ہٹا. جب پیغمبر کے پاس مجمع اکٹھا ہو گیا، پیغمبر اکرم نے فرمایا میں حقیقی تم کو پاگل پہچنوا رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا دیکھو حقیقی پاگل وہ ہوتا ہے. اب پیغمبر فرما رہے ہیں دیکھیے، یعنی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یاد رکھیے گا پہلی صفت اس آئے کریمہ میں 12 صفت بیان کی ہے مومن کی، اور 12 میں پہلی میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ ان میں اثر کم نہیں ہوتی، ان میں غرور نہیں ہوتا، یہ اپنے کو اونچا نہیں کرتے. پہلی صفت یہ ہے. تو جب پیغمبر اکرم نے کہا سنو آؤ میں تمہیں صحیح پاگل بتاؤں، حقیقی پاگل پہچنواؤں، مجمع آ گیا اور آنے کے بعد بیٹھا. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ صحیح اور شناخت میں تمہیں پاگل کی بتا دوں، المختبر اس کو کہتے ہیں صحیح طور سے پاگل جو زمین پر چلنے میں غرور کر رہا ہو. پہلی پہچان پاگل صحیح پاگل کی یہ ہے کہ جو زمین پر چلتے ہوئے غرور کر رہا ہے. اس کے بعد عجیب و غریب، میں نے اس حدیث کو جب تک نہیں دیکھا تھا میں نے یہ پہچان نہیں پائی تھی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ چلے گا تو بار بار وہ اپنے کو یوں دیکھے گا. اس کے بعد کہتے ہیں المحرکو بے منصبے، اور بار بار اپنے شانے کو پھلاتا چلے گا. کیا یہ مغرور کی پہچان پیغمبر نے بتائی ہے کہ مغرور جب چلے گا پہلے تو بار بار وہ اپنے کو دیکھے گا، تو اس کے بعد المحرک بے منصبے، اور وہ اپنے شانوں کو ہلائے گا بار بار. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے شانوں کو ہلا رہا ہے اور بار بار اپنے کو دیکھ رہا ہے، جو اپنے کو دیکھے گا اور شانوں کو ہلائے گا، پیغمبر کہتے ہیں مغرور یہ ہے. اس کے بعد عجیب و غریب جملہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے. پیغمبر اکرم عجیب جملہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لا یرا خیر ولا یؤمن شر، اور جو شخص غرور کرتا ہے اس سے کوئی بھلائی صادر نہیں ہوتی، اور دوسرے ہمیشہ اس کے شر سے ڈرا کرتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں دیکھو جو بھی مغرور ہوگا کبھی اس سے کوئی بھلائی نہیں، ہمیشہ لوگ ان سے کون بولے، یہ تو الجھ جاتے ہیں، بات بات میں الجھ جاتے ہیں. یعنی اگر پبلک اور سوسائٹی اور رہنے والے کہیں کے اوپر اس سے بچ رہے ہیں ان سے کون ملے، یہ ہر بات کے اوپر الجھ جاتے ہیں، ہر جگہ اپنی بات کو اونچا کرتے ہیں، کسی کی بات کو سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیے گا اس کے اندر صفت مومن نہیں پائی جا رہی ہے. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا فَذَلِكَ مَجْنُونٌ وَهُوَ مُبْتَلَى، اور دیکھو جس کو تم پاگل کہہ رہے تھے وہ پاگل نہیں بیمار ہے، صحیح پاگل یہ مغرور ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے. تو یاد رکھیے اگر انسان کے اندر غرور آیا، الحمدللہ کہ مومنین اس بری صفت سے محفوظ ہیں، یہ تو مذہب نے ہمارے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے. جیسے وبائیں آنے سے پہلے حکومت کے افراد بتا دیتے ہیں جیسے پولیو کا انجیکشن لگوا لیں بچے کو عیب پیدا ہو جائے گا، کیا جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب عیب ہی تھوڑی ہو رہے ہیں؟ لیکن کیا ہو سکتا ہے تو اہل بیت کے ماننے والے الحمدللہ مغرور نہیں ہیں، اس لیے کہ مغرور تو وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی کبھی سجدے میں نہ جھکے. اور جن کی پیشانیاں سجدے میں اور خاک شفا پر جھکتی ہیں وہ اظہار کرتے ہیں معبود تو گواہ رہنا ہم نے اپنی پیشانی کو خاک پر جھکایا اور تیرے گھر میں جھکایا اور تیرے مہینے میں جھکایا کہ تو مجھے مغرور کی صفت سے بچا لے. پہلی علامت یہ ہے مغرور کی. اور جب انسان مغرور ہوتا ہے تو محروم ہو جائے گا. جو مغرور ہوگا محروم ہوگا. کس چیز سے محروم ہوگا؟ کمال بندگی سے محروم ہوگا. جس کے اندر غرور پیدا ہوگا تو اس کے اندر بندگی کی کیفیت جاتی رہتی ہے. بندگی یعنی اس کے اندر خاکساری پائی نہیں جائے گی, تواضع اس کے اندر پایا نہیں جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا جس میں بھی غرور ہوگا اس کا رشتہ کمال کا خدا سے کبھی جوڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جہاں بندگی پائی جائے گی وہیں کے اوپر کمال بھی پایا جائے گا. یا کمال خدا کی طرف سے اس کو عطا ہوگا یا کمال خود وہ اپنے اندر فراہم کرے گا. آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں پروردگار عالم قرآن کریم کے لیے فرما رہا ہے اسی سورہ بقرہ میں کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مرحلے کمال میں آنا چاہتا ہے تو مرحلہ کمال میں آنے کے لیے اسے بندہ بننا پڑے گا. قرآن کریم کسی مغرور کے اوپر نازل نہیں ہوا ہے بلکہ نزلنا علی عبدنا, ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے. تو اگر انسان میں بندگی پائی جائے گی تو انسان قرآن کا حامل بنے گا. حامل قرآن وہ بنے گا جس کے اندر بندگی پائی جائے گی. صاحب کمال اور صاحب معراج وہ بنے گا جس کے اندر بندگی پائی جائے گی. حامل قرآن فیض قرآن کا مرکز انسان اسی وقت بنے گا جب اس کے اندر بندگی پائی جائے گی. جب تک بندگی نہیں پائی جائے گی انسان کے اندر وہ کمال پیدا نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر اکرم کو اللہ نے جب معراج پر بلایا تو وہاں بھی لفظ اب کہا ہے, رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا. معلوم یہ ہوا کہ نبی اور رسول کے ذریعے اللہ بندگی پیغمبر کو معراج نہیں دے رہا ہے بلکہ معراج دے رہا ہے تو اس بنیاد پر دے رہا ہے کہ وہ بندے کامل ہیں. تو اگر کوئی کمال چاہتا ہے بندگی اس کا لازمہ. جناب لقمان نہ حکیم نبی ہیں نہ رسول کوئی بھی نہیں ہے بلکہ سودان کے ایک کالے اور بدشک انسان کا نام ہے جناب لقمان. پورا سورہ ہے, سورہ بظاہر ایک قسمہ سورہ ہے قرآن حکیم کا جس کا نام ہے سورہ لقمان. سودان کے جناب لقمان رہنے والے تھے اور جو بھی سودانی کالے ہوتے ہیں تو جناب لقمان کو ضرورت سے زیادہ کالے تھے, ضرورت سے زیادہ ان کے اندر بد شکل کیفیت پائی جا رہی تھی. لیکن قرآن نے پورا سورہ جناب لقمان کے نام سے رکھا ہے اور قرآن کہتا ہے لقد آتینا, ہم نے عطا کیا لقمان کو حکمت. قرآن نے کہا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. کس بیس اور کس بنیاد کے اوپر جناب لقمان کو حکمت عطا ہوئی تھی؟ عزیزان گرامی آپ یاد رکھیں پیغمبر اکرم سے لوگوں نے جناب لقمان کا جب تذکرہ کیا تو پیغمبر نے فرمایا وہ نہ وہ نبی تھے نہ وہ رسول تھے بلکہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. قرآن میں سورہ لقمان میں نصیحت جناب لقمان ہے پائی جاتی. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی ہے تو کہا بیٹا, تب پرانی عمر پائی تھی انہوں نے, اے بیٹا میں نے 4000 برس میں 4000 نبی سے ملاقات کی ہے. صفات مومن یاد رکھیے گا. کہا بیٹا میں نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور 4000 نبیوں سے ملاقات میں نے فقط 8 چیزیں پائی ہیں. یہ ہے صفت مومن. کہا بیٹا 8 چیزوں کے علاوہ مجھے کوئی نئی چیز نہیں مل سکی. سناؤں گا میں 8 چیزیں آپ کو، خود لقمان کو سن لیجیے. لقمان، انسان جب بندے خدا ہوتا ہے، بندگی پائی جاتی ہے، تب اس کو حکمت عطا ہوتی ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب لقمان کو اللہ نے حکمت دی تھی. سو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، لقمان. آنکھ کھولی انہوں نے، آواز فرشتہ دے رہا تھا. یعنی اگر انسان میں بندگی جاتی ہے تو پھر فرشتہ اس سے کلام کرتا ہے، فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے اگر انسان میں بندگی کمال کو پہنچتی ہے. تو جناب لقمان کو آواز دیا، لقمان کیا تم زمین پر خلیفہ بننا چاہو گے؟ اگر آج زمین پر کسی صاحب کو جج کا آفر آ جائے، یا آج اس پالا گلی کا اگر کسی کو میئر بنا دیا جائے مثلا، پالا گلی کو اس شہر سے کم تھوڑی ہے، اگر یہاں کا کسی کو میئر بنا دیا جائے تو اب یہاں کے اوپر ہر آدمی میئر بننے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن جناب لقمان سے جب فرشتے نے کہا، اے لقمان کیا تم زمین پر خلیفہ الہی بننا چاہو گے؟ تو لقمان نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد کیا سنو، خدا کا اگر یہ آرڈر ہے، حکم ہے، تو ٹھیک، پھر ٹھیک ہے، ہمیں پھر اختیار نہیں ہے انکار کا، میں قبول کر لیتا ہوں. لیکن قبول کر کے خدا سے اصلاح چاہوں گا کہ مجھے قدم قدم پر بچا لے، مجھے ٹھوکر نہ لگنے پائے. یعنی اگر صحیح بندہ خدا ہے تو منصب کے بعد یہ تصور ہونا چاہیے، عہدے کے بعد یہ تصور ہونا چاہیے کہ کہیں عہدہ مجھے قدم قدم پر ٹھوکر نہ لگا دے. اگر منصب سے انسان کو ٹھوکر لگ رہی ہو تو یاد رکھیے گا، یہ منصب انسان کے لیے خطرناک بن جائے گا. دعائے کمیل کا ایک فقرہ ہے کہ معبود سم من اثار وقیتا، اے معبود بڑی ٹھوکروں سے تو نے بچا لیا. سم من اثار کہتے ہیں قدم میں جو چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے. تم من اثار وقیتا، اے معبود بڑی ٹھوکروں سے تو نے بچایا ہے. تو اگر بغیر منصب سے انسان ٹھوکروں سے خدا بچا رہا ہے تو خدا کسی ظالم کو نہیں بچائے گا، کسی بدبخت کو نہیں بچائے گا، بلکہ مومن کو بچائے گا. ظاہراً سورہ آراف میں آیت ہے، انما نملی لہم، آیت شروع ہوتی ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ فلا آج ظلم کر رہا ہے کیوں باقی ہے، فلا ظلم کر رہا ہے کیوں باقی ہے. عزیزو، آج ذہن میں کوئی سوال رہ نہیں جائے گا. آپ جتنے بھی اس وقت دنیا میں ظالم جی رہے ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظالم کیوں جی رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوہم اسما، اللہ نے ان کو اس لیے مہلت دی ہے تاکہ یہ اپنا گناہ کا پورا کورس مکمل کر لیں. گناہ کا بھی ایک کورس ہوتا ہے، اس کا بھی ایک سلیبس ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ ظلم کے راہ پر، جو ظلم کی راہ پر لگ جاتا ہے اور فوراً صدام جیسوں کو نہیں اٹھاتا، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس نے ظلم کے سلیبس کو ابھی مکمل نہیں کیا ہے. وہ کورس جو ظلم کا ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے. جب مکمل ہوگا تو پروردگار عالم ظالم کو سزا دے گا. تو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کبھی بھی انسان کو بندگی کے دائرے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جناب لقمان کہتے ہیں، پالنے والے، میں اگر مجھے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، تو میں آرڈر کی بنیاد پر حکم کو قبول کر رہا ہوں، اور اگر نہیں دیا ہے اختیار ہے مجھے, چاہوں قبول کروں اور چاہوں قبول نہ کروں, تو پھر میں ایسے منصب کو نہیں لیتا جس منصب سے خطرہ زیادہ ہو. تو بندہ وہ ہے جو اپنی زندگی میں خطروں کو گھٹائے اور عافیت کو بڑھائے. اگر زندگی میں خطرہ بڑھ رہا ہے اور عافیت گھٹ رہی ہے تو صفات مومن اس کے اندر کم ہو رہی ہیں. جناب لقمان سے پوچھا ہے, جناب لقمان سے پوچھنے والوں نے پوچھا, مگر ہمیں جو ملا ہے, لقمان بہت پرانے ہیں, جناب ابراہیم وغیرہ سے پہلے کے ہیں شاید. پیغمبر اکرم سے لوگوں نے ان کی ان باتوں کو سنا ہے, تو پیغمبر اکرم سے پوچھا, پیغمبر نے بتایا, لقمان سے پوچھا تھا کسی نے کہ اے لقمان تم یہ بتا دو کہ تم تو ہمارے بھیڑوں اور بکریوں کو کیا چراتے نہیں تھے؟ لقمان سے پوچھا تم میری بھیڑوں کو چراتے نہیں تھے, کیا بکریوں کو نہیں چراتے تھے؟ کہا ہاں میں آپ کی بھیڑوں اور آپ کی بکریوں کو چراتا تھا. کہا اے لقمان یہ بتاؤ یہ تم نے کمال حکمت آئی کہاں سے, یہ حکمت تمہیں آئی کہاں سے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عنایتوں سے سرفراز کیا؟ تو جناب لقمان نے جواب دیا جن کے جواب کو پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جناب لقمان سے جب پوچھا ہے تو جناب لقمان نے جواب دیا کہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھ کو اپنا بندہ خالص قرار دیا اور مجھ کو حکمت عطا کی ہے. سنو عزیزو وہ تین چیزیں کون ہیں. پہلی چیز اداء الامانہ وصدق الحدیث وصمت اما لا یعنی, تین چیزیں جناب لقمان کو جب عطا ہوئی ہیں تو وہ صفت مومن قرار پائیں. جناب لقمان کوئی نبی نہیں رسول نہیں. پہلی چیز اداء الامانہ, پہلی چیز یہ ہے کہ انسان مومن اس وقت بنے گا جب لوگوں کی امانتوں کو ادا کر رہا ہو. اگر امانتوں کو ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر امانتوں کو نہیں ادا کر رہا ہے تو امانت سے مراد گولڈ نہیں ہے, امانت سے فقط مراد چاندی نہیں ہے, امانت سے مراد گھر کے اثاثے نہیں ہیں, بلکہ اگر کسی نے کہا ہے کہ جائیے گا تو فلاں کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے گا, تو یہ یاد رکھیے گا یہ ایک امانت ہے اس کی جو آپ کو فلاں دوست تک پہنچانا ہے, اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو اداء الامانت نہیں کیا. تو اگر کسی کو صفات مومن سمجھنا ہے تو اداء الامانت پہلا مرحلہ ہے, امانت کو ادا کر رہا ہو. ادا امانت میں یہ مومن کو سلام امانت ہے, سامان کا کسی کو حوالے کرنا امانت ہے. اگر کسی نے کسی کو کوئی لیٹر دیا ہے کہ پہنچا دیجئے تو عزیزان گرامی بہترین امین وہ ہے کہ جیب میں رکھے رکھے لفافہ پھٹ جائے اس کے بعد سے 6-7 مہینے ہاں فلاں صاحب نے لیٹر دیا تھا. اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا اداء الامانت نہیں ہو رہا ہے, اداء الامانت پہلا مرحلہ ہے. اور اداء الامانت کا دوسرا مرحلہ, پڑوسی نے اپنی بیوی کو کسی وجہ سے تماچا مارا تھا اور ایک دن اتفاق سے چھوٹا شیطان بڑا شیطان, مولانا غلام رشید صاحب مرحوم جب میں بچہ تھا تو خوب چھوٹا شیطان بڑا شیطان کہتے تھے. میری شادی بھی نہیں تھی, بچپنا بھی تھا, میں چھوٹا بڑا شیطان سمجھا نہیں تھا, مگر اب تو بہرحال الحمدللہ چھوٹا بڑا شیطان سب سمجھ گیا ہوں. تو یاد رکھیے گا پڑوسی نے کسی دن بیوی نے جلی روٹی پکا دی, نمک کھانے میں نہیں تھا, پیش میں شوہر آیا اور پورا پوری سیلی اٹھائی اور جھنک پھینک دی, اور آپ کا گھر اور اس کا گھر قریب تھا. آپ نے سینی گرتے دیکھا, برتن ٹوٹتے دیکھا, تماشا کھاتے ہوئے سنا, گھر کا شور سنا. اداء الامانت کے خلاف ہے اگر اس کے گھر کی بات کو آپ نے آؤٹ کیا اور کسی سے بیان کیا کہ یا فلاں نے اپنی بیوی کو مارا تھا, یا فلاں نے اپنے گھر میں کھانا پھینکا تھا, تو یہ اداء الامانت کے خلاف ہے. اور جب اداء الامانت کے خلاف ہے تو صفات مومن اس میں نہیں پائے گا جو ہمسائے کے راز کو آؤٹ کر رہا ہو. یہ ہمسائے کے حق کے خلاف ہے. عزیزو بات رہ جائے گی, جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے. تو یہ اداء الامانہ پہلا مرحلہ اداء الامانہ کا ہے. اگر صفات مومن کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اداء امانت کرے. وہ کسی کے گھر کے راز کو آؤٹ نہیں کر سکتا ہے, کسی کے گھر کی برائیوں کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے. اس کے گھر کی برائی اس کے گھر میں رہنی چاہیے. اور میں نے اس کے پہلے ایک دن سنایا تھا یہ حدیث کہ اگر من ایر مومنن, حدیث پیغمبر ہے, من ایر مومنن بشئن لم یمت حتی یرتکب, اگر کسی نے کسی مومن کی عیب جوئی کی, اس کے راز کو فاش کیا, اس کے گھر کی باتوں کو آؤٹ کیا, تو جب تک اس کے گھر میں وہ بات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ دنیا سے اٹھے گا نہیں. اداء الامانہ ایک مرحلہ. اداء الامانہ کے بہت سے مراحل ہیں جس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا. اداء الامانہ یہ ہے کسی کے راز کو فاش نہیں کرنا. اداء الامانہ کے سلسلے میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نادار اور غریب ہو تو اگر آپ اس کی غربت کو دور کرنے کے لیے کسی سے کوئی ذکر کرنا چاہیں تب تو آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ میرا پڑوسی, میرا ہمسایا, میرا جاننے والا رمضان کا مہینہ ہے, اس کے گھر میں روٹی دال افطار کے اوپر کھایا جا رہا ہے. اگر آپ کے کہنے سے آپ کا کوئی دوست محرمانہ چھپ کر اس کی مدد کر سکتا ہے تب تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کی اس گھریلو زندگی کا تذکرہ اپنے دوست سے کریں. اور اگر وہ مدد نہیں کر سکتا ہے تو اداء الامانت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھریلو باتوں کو اپنے دوست سے بیان کریں. بہت سی چیزیں ہیں اداء الامانت کے سلسلے میں. تو جناب لقمان نے جواب دیا کہ تین چیزیں مجھ کو ملی تھی جس نے مجھ کو اس مرتبے پر, ایک بھیڑ کو چرانے والا, ایک بکریوں کو چرانے والا, اس اللہ کے نعمتوں سے سرفراز کیا گیا. تو اداء الامانہ. اس کے بعد دوسری چیز صدق الحدیث. دیکھو صفات مومن میں صدق الحدیث. صدق الحدیث یعنی سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور جھوٹ کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو جو شخص جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنے کی دو وجہ ہوتی ہے, جھوٹ بولنے کے دو ریزن, دو سبب, دو وجہ ہوتی ہے. اپنی بڑائی پہلی وجہ, اپنے کو بڑا بنا کے پیش کرنا, ہم بڑے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جیسے ہی انسان نے اپنے کو بڑا بنانے کے لیے جھوٹ کو اس کا سہارا لیا. آپ نے اس حدیث پیغمبر کو اس ماہ مبارک میں برابر سنا ہوگا کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنو, کچھ ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان کو خود لعنت بھیجتا ہے. یعنی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے لیے قرآن کا پڑھنے والا خود قرآن کے پڑھنے والے پر قرآن لعنت کر رہا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے. کہا جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, فوراً آیت کہتی تو بھی تو جھوٹا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, فوراً آیت میں کہا تو بھی انہی جھوٹوں میں ہے. جب جھوٹوں میں ہے تو میری لعنت تجھ پر جا رہی ہے. اور جیسے ہی انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین تو فوراً قرآن کہتا ہے تو بھی تو انہیں ظالموں میں سے ہے. تو ربطا للقرآن والقرآن یلعنہ. کچھ ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جو قرآن لعنت کرتا ہے. تو یا صدق الحدیث, انسان کو سچ بولنا چاہیے اور سچ کا دائرہ بہت وسیع. باتوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ سچائی کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تیسری چیز وسم تو اما لا یعنی, اور جناب لقمان نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکمت دی ہے اور اللہ نے مجھ کو خلیفہ زمین کے لیے فرشتے کو بھیجا اور مجھ کو آفر کی, مجھے دعوت دی کہ تم زمین پر اگر خلیفہ بننا چاہو تو بن سکتے ہو. تو وسم تو اما لا یعنی, اور جب تک ضرورت نہ ہو اس وقت تک خاموش رہنا چاہیے. جو ضرورت جو آدمی جی فوراً اس کے اندر شامل, ادھر کہیں بات ہوئی شامل, کسی کی کوئی بات سنی اس کے اندر داخل ہو گئے. وسم تو اما لا یعنی, اور جب تک کی ضرورت نہ ہو اس وقت تک انسان کو کلام نہیں کرنا چاہیے. اور جب انسان کلام کرے گا تو من کثر کلامہ کثر خطاؤہ, اور جو زیادہ بولے گا زیادہ ٹھوکر لگے گی, اور جس کو زیادہ ٹھوکر لگے گی اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ لکھے جائیں گے. عزیزان گرامی, تو یاد رکھیے گا جناب لقمان نے کتنے نبیوں سے ملاقات کی تھی, بھول تو گئے تھے یار, بھول گئے تھے کہ ہم کہاں سے آپ کو لائے تھے. سنیے, جناب لقمان نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی اور ان میں سے 8 عدد باتوں کو لیا تھا اور کہا تھا دیکھو جس کے اندر یہ باتیں پیدا ہوں گی وہی مومن خالص کہا جائے گا. آج میں آپ کو 2-3 سنا رہا ہوں مجلس اور اس وقت کی گفتگو کا تمام کر رہا ہوں. جناب لقمان نے کہا کہ بیٹا 8 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے, جب تم نماز میں کھڑے ہو تو دل کو کنٹرول میں رکھو. جب تم نماز میں ہو تو دل کو ادھر ادھر کے خیالات سے روکو. تو پہلا سبق یہ تھا جناب لقمان کا کہ دل تمہارا نماز میں ادھر ادھر نہ ہو. ایک صاحب, یہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی ہے, ایک صاحب کے لیے ہے کہ ان کی کنجی غائب ہو گئی تھی اور کنجی ان کی نماز میں ان کو مل گئی. تو غلام نے کہا آپ کی نماز نماز کنجی ہے, آپ کی نماز جو کنجی مل رہی ہے آپ کو, تو آپ کی نماز نماز جنت تک نہیں لے جائے گی, آپ کی نماز آپ کو گھر کے تالے تک لے جائے گی. اب آپ بتائیں کہ اس نماز کا کیا کہنا جو گھر کی کنجی تلاش کرا دے. تو ہم نے اب جس وقت اس کو کتابوں میں پڑھا واقعے کو, ہم نے کہا بہرحال اتنا تو سب نے مان لیا کہ نماز کے کچھ اثرات ہوتے ہیں, کچھ کو اثرات اسی دنیا میں کنجی کی شکل میں مل جاتے ہیں اور کچھ کو اثرات نماز کے دنیا میں نہیں ملتے بلکہ جوانان جنت کی شکل میں مل جاتے ہیں, سردار جنت کی شکل میں مل جاتے ہیں. تو کہا بیٹا نماز میں اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا, خیالات ادھر ادھر آتے رہیں گے مگر یاد خدا. اور کیسے نماز میں انسان اپنے دل کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے, اس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو سورہ الحمد پڑھو تو سمجھو الحمدللہ کے معنی کیا ہیں, للہ رب العالمین کے معنی کیا ہیں, مالک یوم الدین کے معنی کیا ہیں, سبحان کے معنی کیا ہیں. اگر انسان معنی کو ذہن میں لاتا رہے گا تو نماز کے تصور اس کا ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو جناب لقمان نے کہا جب بیٹا نماز میں آؤ تو دل کو جب نماز میں آؤ تو دل کو کنٹرول میں رکھو, اور جب مجمع میں جاؤ تو زبان کو کنٹرول میں رکھو. نماز میں جاؤ تو دل کو کنٹرول میں رکھو, اور جب مجمع میں جاؤ تو زبان کو کنٹرول میں رکھو. یعنی وہی بات جو میں نے ابھی سنائی تھی کہ انسان کو چاہیے بس سم تو اما لا, یعنی خاموش رہے, مجمع میں جائے تو زیادہ بولنے سے بڑا نہیں بنتا, زیادہ سوچنے سے بڑا بنتا ہے. لقمان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے کثرت التفکر و حسن الخلق دو چیزوں سے اللہ نے ان کو یہ صلہ دیا تھا. تو دو چیزیں میں نے آپ کو جناب لقمان کی سنائی, اور چھ چیزیں باقی رہ گئیں. چھ چیزیں تو نہیں سنا سکتا, ایک چیز اور سن لیجئے. جناب لقمان نے فرمایا, بیٹا نماز میں دل کو قابو میں رکھنا, مجمع میں زبان کو قابو میں رکھنا, اور عجیب و غریب فقرہ ہے ماہ مبارک کے لیے بڑا مناسب اور ہر جگہ کے لیے مناسب ہے, کہا بیٹا جب کہیں دسترخوان پر بیٹھنا تو گلے کو قابو میں رکھنا, جو ملے اتارنے کی کوشش نہ کرنا, جو ملے اتارنے کی کوشش نہ کرنا. ایاکم پیغمبر کی یہ تو لقمان نے کہا تھا, پیغمبر نے کہا فرمایا ہے ایاکم والبتنا, دیکھو زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا, جو شخص زیادہ کھائے گا وہ پانی زیادہ پیے گا, اور جو زیادہ پانی پیے گا بلغم زیادہ بنے گا, اور جس کے بلغم زیادہ بنے گا اس کو نیند زیادہ آئے گی, اور جس کو نیند زیادہ آئے گی وہ عبادتوں سے محروم ہو جائے گا. تو اب خوب سحر میں اتنا نہ کھا لیجئے کہ نماز شب کا وقت نہ رہ جائے, ابو حمزہ شمالی کا وقت نہ رہ جائے. بہترین وقت ہے معصوم, اور میں نے مراجع کو جو قم نے دیکھا کہ بہترین کھانے کا وقت نماز جیسے ہی ختم ہو اس کے بعد انسان کو کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ سحر میں اٹھنے میں آسانی ہو. اور بمبئی میں تو ماشاء اللہ نہ کبھی رات ہے نہ دن ہے, 2 بجے 3 بجے 4 بجے 6 بجے جب دل چاہا کھا لیا, ہوٹل کھلے رہتے ہیں. نہیں عزیزو, اگر خدا کی بندگی کرنا ہے, خدا کا سجدہ کرنا ہے تو کھانے میں گریز کرو. لقمان نے کہا جب دسترخوان پر جاؤ تو گلے کو قابو میں رکھو, جب مجمع میں جاؤ زبان کو قابو میں رکھو, جب مسجد میں آؤ تو دل کو قابو میں رکھو. اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو انسان صفت مومن کا مظہر بنے گا. بقیہ باتیں انشاءاللہ اگر عمر رہی تو کل سناؤں گا. عزیزان گرامی, ہم نے یہی دیکھا, ہم نے یہی دیکھا آل محمد کے گھروں میں, دیکھا کھانا انہوں نے کم کھایا, اور ایسا تصور معبود ان کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا کہ علی کے قدموں سے تیر نکال لیا گیا, اور جب تیر نکالا گیا تو علی کو احساس نہیں ہوا, وہ ارتکاز پایا جا رہا تھا. اور شمر کہتا ہے, شمر کہتا ہے جب حسین کا میں سر قلم کرنے والا تھا, جدا کرنے والا تھا, تو میں نے حسین کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھا, ہلتا ہوا لبوں کو محسوس کیا. شمر ناقل ہے کہ جب میں نے کان لگایا تو حسین کہہ رہے تھے, اے پالنے والے انک لا تخلف المیعاد, اے پالنے والے تو اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے. حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اے پالنے والے حسین سے تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو پورا کر دے. انک لا تخلف المیعاد, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ 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 یا اللہ. الہی بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام, جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, بحق محمد و آل محمد نے شفاء کامل و عاجل کرامت فرما. اس بندے مومن نے یہاں کے اوپر ابھی مجھ سے سفارش کی ہے کہ اس کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا کر دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اس بندے مومن کی طرف سے صلوات خدمت اطہر جناب نجس خاتون میں ہدیہ کر دیں, اور جناب نجس خاتون امام زمان کے توسط سے اس بندے مومن کو شفا عنایت فرمائیں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.